السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بروز بود به مقام پلین مایا موریشس، ڈاکٹروں کے لیے حفاظت نظر کے سنہری اصول. مولانا ابوبکر صاحب کی قیامگاہ میں ناشتے کے بعد ایک عالم صاحب نے عرض کیا کہ رات مسجد شان اسلام میں بعد عشاء حضرت والا کی تقریر میں دل کے ایک ماہر ڈاکٹر بھی تھے جو میرے جاننے والے ہیں، رات حفاظت نظر کے متعلق حضرت والا نے جو بیان فرمایا اس سے وہ بہت متاثر ہوئے اور کہا کہ میرے پاس مسلم اور غیر مسلم عورتیں آتی ہیں، مجھے ان کو دیکھنا پڑتا ہے، ان کا معالجہ یعنی علاج بھی کرنا پڑتا ہے، ان سے باتیں بھی کرنی پڑتی ہیں، میرے لیے نظر کی حفاظت کا کیا طریقہ ہے؟ حضرت والا سے پوچھ کر بتائیے. اور ارشاد فرمایا اصل بات تو یہ ہے کہ عورتوں کے لیے کوئی عورت ڈاکٹر، ماہر قلب، ہارٹ اسپیشلسٹ ملازم رکھ لی جائے جو صرف عورتوں کو دیکھے، چاہے تنخواہ پر رکھنے یا نفع میں شریک کر لیں جیسا مناسب ہو. اس میں آمدنی چاہے کم ہو اس کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کریں، انڈا مکھن چاہے کم ہو جائے لیکن دل کو ایسا سکون ملے گا کہ اس کے سامنے روپے کی کیا حقیقت ہے. اور جو اللہ کو راضی کرنے کی ہمت کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالی اس کو اس کی مدد فرماتے ہیں. اور جو اللہ کو راضی کرنے کی ہمت نہیں کر دیتا تو پھر اللہ اس کی مدد دل کو ایسا سکون ملے گا کہ اس کے سامنے روپے کی کیا حقیقت ہے. اور جو اللہ کو راضی کرنے کی ہمت کر لیتا ہے تو پھر اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں، کوئی کمی نہیں ہوتی. بمبئی میں میرے ایک دوست دانتوں کے ڈاکٹر تھے، مجھے اپنے مطلب میں میرے دانت بنانے کے لیے لے گئے. نوجوان تھے، میں نے دیکھا کہ ایک کرسچن لڑکی کا گال پکڑ کر اس کا دانت دیکھ رہے ہیں. میں نے بعد میں ان سے کہا کہ آپ کے باطن کا تو ستیاناش ہو جائے گا، تبلیغ میں جو آپ چلے لگاتے ہیں سارے چلوں کا نور ضائع ہو جائے گا ایک ہی معنی میں. کہنے لگے کہ پھر میں کیا کروں، میرے پاس تو لڑکیاں بھی آتی ہیں اور مرد بھی آتے ہیں. میں نے کہا کہ عورتوں کے لیے آپ کوئی لیڈی ڈاکٹر ملازم رکھ لیں جو صرف عورتوں کو دیکھے اور آپ صرف مردوں کو دیکھیں. اب اس میں آمدنی اگر کم ہوتی ہے تو ہونے دیجیے، اللہ کے لیے کچھ تکلیف برداشت کرو. مجاہد نے تو پیٹ پر پندر صحابہ نے تو پیٹ پر پتھر باندھے تھے، ہمیں انڈے مکھن میں ذرا کمی کرنا گوارا نہیں. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور آج تک وہ شکر ادا کرتے ہیں کہ واقعی اگر میں ایسا نہ کرتا تو میری داڑھی اور میری داڑھی کا بچنا، میرا دین پر قائم رہنا محال تھا. اور یہ بھی کہا کہ میری آمدنی میں کوئی کمی نہیں ہوئی اور بلکہ اور اضافہ ہو گیا. میں کہتا ہوں کہ اللہ پر کوئی مر کر تو دیکھے، بھلا جوان پر بھلا جو ان پر مرے گا اس کو وہ برباد ہونے دیں گے. کراچی میں خون کے ایک بہت بڑے اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو علامہ سید سلیمان ندوی کے عزیز بھی ہوتے ہیں مجھ سے بیعت ہو گئے اور اللہ اللہ کرنے لگے داڑھی بیٹھ لی. ایک دن کہنے لگے کہ مجھے ہفتے میں دو بار کالج میں لڑکیوں کا ایک ایک گھنٹہ پڑھانا ہوتا ہے اور اس کے 10,000 روپے تنخواہ کے ملتے ہیں, تنخواہ کے علاوہ ملتے ہیں. لیکن اب بیٹھ ہونے کے بعد یہ ہو رہا ہے کہ جس دن میں ان کو پڑھاتا ہوں حضور میری تہجد قضا ہو جاتی ہے اور دل میں ظلمت معلوم ہوتی ہے. مجھے یقین ہو گیا ہے کہ لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے کی نحوست سے یہ معاملہ ہے, کیونکہ وہاں
معارف ربانی سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے جو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا سفر نامہ ریونین ہے. کراچی میں خون کے ایک بہت بڑے اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو علامہ سید سلیمان ندوی کے عزیز بھی ہوتے ہیں مجھ سے بیعت ہو گئے اور اللہ اللہ کرنے لگے, داڑھی بھی رکھ لی. ایک دن کہنے لگے کہ مجھے ہفتے میں دو بار کالج میں لڑکیوں کو ایک ایک گھنٹہ پڑھانا ہوتا ہے اور اس کے 10,000 روپے تنخواہ کے علاوہ ملتے ہیں. لیکن اب بیعت ہونے کے بعد یہ ہو رہا ہے کہ جس دن میں ان کو پڑھاتا ہوں اس دن میری تہجد قضا ہو جاتی ہے اور دل میں ظلمت معلوم ہوتی ہے. مجھے یقین ہو گیا ہے کہ لڑکیوں کے پڑھانے کی نحوست ہے, کیونکہ وہاں نظر کی حفاظت پورے طور پر نہیں ہو پاتی. لہذا میں اس پڑھانے کی نوکری سے استعفی دے رہا ہوں, کیونکہ میری ہسپتال کی ملازمت تو ہے ہی اور پڑھانے کی نوکری چھوڑنے سے جو 10,000 کی کمی ہوگی تو میرے پاس ایک اور فن ہے دواؤں کا, وہ شروع کر دوں گا, اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے عطا فرمائیں گے. لیکن اب میں لڑکیوں کو نہیں پڑھا سکتا, لہذا انہوں نے استعفی دے دیا اور ماشاءاللہ بہت آرام سے ہیں, کوئی معاشی تنگی اور رزق میں کوئی کمی نہیں ہوئی. آدمی ہمت کرے تو کچھ مشکل نہیں. بہرحال اس کی ہمت نہ ہو تو ڈاکٹر صاحب سے کہہ دیں کہ جب عورتیں یا لڑکیاں آئیں حت الامکان نگاہ کی حفاظت کریں, اگر نظر ڈالیں تو اشٹی پشٹی سطحی نظر ڈالیں, نگاہ جما کر نہ دیکھیں. جیسے ریل میں بیٹھے ہوئے سامنے سے درخت گزرتے جاتے ہیں کہ وہ نظر تو آتے ہیں لیکن آپ ان کی پتیاں نہیں گنتے, جیسے نظر ان پر ڈالتے ہیں ایسی ہی سطحی نظر ڈالیں کہ ان کے حسن کا ادراک نہ ہو. اور یہ مراقبہ کریں کہ یہ عورت یا لڑکی جو ہے میری ماں ہے, بہن ہے یا بیٹی ہے, اس کو کیسے بری نظر سے دیکھوں, اس سے کچھ شرم آئے گی. کسی شاعر نے خوب کہا ہے, بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب, بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب, اپنی بیٹی کا خیال آیا تو میں کانپ گیا, اپنی بیٹی کا خیال آیا تو میں کانپ گیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کمزور ولی اللہ کو کوئی تگڑی خوبصورت عورت گرا لے اور اس کی آنکھیں اپنے ہاتھوں سے کھول کر کہے کہ مجھے دیکھ, دیکھتی ہوں کہ اب مجھے کیسے نہیں دیکھے گا, تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر وہ واقعی صاحب نسبت اور اللہ والا ہے تو اپنی شعاع بصریہ کو کنٹرول کرے گا, سطحی اور اشٹی پشٹی نظر ڈالے گا, گہری نظر سے نہیں دیکھے گا. لہذا جب مجبوراً سطحی نظر سے دیکھنا پڑ رہا ہو تو یہ مراقبہ بھی کرو کہ میری نظر تو اس عورت یا لڑکی پر ہے لیکن میری نظر پر اللہ کی نظر پاسبان ہے. ذرا دھیان رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میرا ایک شعر ہے, حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے, میری نظر پہ ان کی نظر پاسبان رہی, میری نظر پہ ان کی نظر پاسبان رہی, افسوس اس احساس سے کیوں بے خبر تھے ہم, میری نظر پہ ان کی نظر پاسبان رہی, افسوس اس احساس سے کیوں بے خبر تھے ہم. اس کے بعد جب گھر آئیں تو دو نفل پڑھ کر اللہ سے معافی مانگ لیں کہ اے اللہ نفس نے آپ کی ناخوشی کی راہوں سے خوشی کا جو ادنا ذرہ چرایا ہو میں ایسی مستلذات محرمہ مسروقہ سے آپ کی معافی چاہتا ہوں.
چرائی ہوئی لذت حرام اور لذت مسروقہ
محرمہ مسروقہ
محرمہ چرائی ہوئی لذتیں اور حرام لذتوں سے پناہ چاہتا ہوں. لذت مسروقہ محرمہ محترمہ نہیں
کیونکہ نفس کا مزاج مکھی کا سا ہے. گلاب جامن پر مکھی اگر ایک لمحے کے لیے بیٹھے گی تو کوئی نہ کوئی ذرہ چرا کے بھاگے گی. اسی طرح نفس حرام لذت کو چشم زدن میں چرا کے بھاگتا ہے. لہذا اے اللہ نفس
پلک جھپکاتے ہوئے پلک جھپکانے تک وہ نفس جو ہے لذت چرا لیتا ہے. ایک نظر کی نظر جھپکنے میں وہ لذت کو حرام لذت کو چرا لیتا ہے.
اسی طرح نفس حرام لذت کو چشم زدن میں چرا کے بھاگتا ہے. لہذا اے اللہ نفس کی ان خفیف اور پوشیدہ ادنا ترین لذتوں سے بھی میں معافی چاہتا ہوں جو میرے نفس نے چرا لی ہوں اور جس کا مجھے احساس نہ ہوا ہو. لہذا گھر واپس آ کر روزانہ دو نفل پڑھ کر خوب گڑ گڑا کر گناہوں کی معافی اور آئندہ حفاظت کی خوب دعا کریں. اس کا نام ون ڈے سروس ہے. جیسے گندے کپڑوں کی صفائی ڈرائی کلیننگ والا کر دیتا ہے اسی طرح سے گناہوں کی گندگی سے روح کی صفائی روز کی روز کر لیجئے. یکم ربیع
اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. اتنا بہترین نسخہ ہے یہ کہ جو اس پہ عمل کر لے گا اس کی اصلاح ہو جائے گی اصلاح کامل ہو جائے گی. اللہ ہم سب کو مجھے بھی اور ہم سب کو توفیق دے اس کو بار بار پڑھ کے اس پر عمل کرے. باتیں تو بہت سن لی حضرت والا سے کتنے ارشادات سنے حضرت کی برکت سے جو کچھ توفیق جو جس کی انقلاب پیدا ہوا وہ حضرت والا کی برکت تھی. اب حضرت تو چلے گئے اب حضرت کے ارشادات پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو جائیں گا. اور اب یہ بھی ہے کہ اب قیامت تک انشاءاللہ تعالی حضرت والا کی تعلیمات ہی چلیں گی انشاءاللہ.
یکم ربیع الاول 1414 ہجری مطابق 20 اگست 1993 بروز جمعۃ المبارک. ری یونین کے لیے روانگی. نماز جمعہ کے بعد کھانا تناول فرما کر حضرت والا نے کچھ دیر قیلولہ فرمایا. موریشس ایئر لائن کے طیارے سے 4:30 بجے شام ہم لوگوں کی سیٹ بک تھی. 3:15 بجے ایئرپورٹ کے لیے روانگی ہوئی. ایئرپورٹ یہاں سے بالکل قریب ہے. تقریباً 5 منٹ میں ایئرپورٹ پہنچ گئے. موریشس کے مقامی علماء اور میزبان مولانا ابوبکر صاحب کا حضرت والا نے شکریہ ادا کیا کہ آپ حضرات بہت محبت سے پیش آئے اور دین کا بھی خوب کام ہوا. اللہ قبول فرمائے آمین. 4 بجے حضرت والا نے فرمایا کہ اب عصر کی نماز پڑھ لینی چاہیے. بعض حنفیہ کا بھی قول ہے کہ ایک مثل پر عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. چنانچہ مکہ شریف میں ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں تو اسی قول پر عمل کرتے ہیں. اپنے ملکوں میں اس کی عادت تو نہ بنانی چاہیے لیکن سفر میں ایسے موقعوں پر ایئرپورٹ پر اس گنجائش سے فائدہ اٹھانا چاہیے. سفر میں بعض دفعہ یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ نماز ہی قضا نہ ہو جائے. حضرت والا دامت برکاتہم کی امامت میں موریشس ایئرپورٹ پر نماز عصر ادا کی گئی. تقریباً 4:30 بجے ہم لوگ جہاز پر سوار ہوئے. موریشس سے ریونین کا فضائی سفر بڑے طیارے سے 20 منٹ اور چھوٹے طیارے سے 40 منٹ کا ہے. یہ چھوٹا طیارہ تھا جس میں ہم لوگ سوار تھے. جمعے کے دن بعد نماز عصر قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے. حضرت مرشدی دامت برکاتہم پرواز کے دوران دعا میں مشغول رہے. ویسے بھی اکثر پرواز کے دوران حضرت والا کا دعا مانگنے کا معمول ہے. فرماتے ہیں کہ فضاؤں میں گناہ نہیں ہوتے، اس لیے امید قبولیت زیادہ ہے. تقریباً 5:30 بجے شام طیارہ ریونین اترا. ایئرپورٹ پر حضرت والا کے شاگرد خاص اور خلیفہ مولانا عمر فاروق صاحب، جو کراچی میں 4 سال خانقاہ میں رہے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان کے یہاں 2 روز پہلے ایک بیٹے کی ولادت ہوئی ہے اور اس کا نام جلال الدین رومی رکھا ہے. راستے میں مولانا عمر فاروق صاحب کے خسر جناب حافظ امین پٹیل صاحب نے کہا کہ مولانا عمر فاروق اور ہماری سب کی خواہش ہے کہ اگر حضرت والا کو زحمت نہ ہو تو ہسپتال میں تشریف لے جا کر وہاں بچے کی سنت تہنیک ادا فرما دیں اور اس کے بعد خانقاہ تشریف لے چلیں. حضرت والا نے ان کی درخواست قبول فرما لی اور ہسپتال تشریف لے گئے. حافظ امین پٹیل صاحب کے گھر پر مغرب کی نماز جماعت سے پڑھ کر حضرت والا بما احقر راقم الحروف سینٹ پیئر کے لیے روانہ ہوئے اور تقریباً 1 گھنٹے میں سینٹ پیئر پہنچے اور خانقاہ دیکھ کر حضرت والا بہت خوش ہوئے. حافظ داؤد بداد صاحب، جو حضرت والا کے خاص شاگرد اور خلیفہ ہیں، یہ خانقاہ حضرت والا کے ایمان سے انہوں نے قائم کی ہے اور کراچی میں حضرت والا کی خدمت میں 6 سال رہے ہیں. حضرت والا نے فرمایا کہ الحمدللہ ریونین میں سلسلہ تھانوی کی ایک خانقاہ قائم ہو گئی. اللہ یہاں ہمارے بزرگوں کا فیض جاری فرمائے اور یہاں سے بڑے بڑے اولیاء اللہ پیدا ہوں. حافظ داؤد صاحب نے فرمایا کہ ماشاءاللہ نقشہ بھی خوب اچھا نکالا، لیکن دعا بھی کیا کرو کہ اللہ ہم سے کام لے لیں، کیونکہ کام کے اسباب جمع ہونا اور بات ہے اور کام لینا اور بات ہے، وہ تو اللہ تعالی کے فضل پر موقوف ہے. دعا کرو کہ اے اللہ، اسباب تو سب جمع ہو گئے، کام آپ لے لیجئے اور قبول بھی فرما لیجئے. 2 ربیع الاول 1414 ہجری مطابق 21 اگست 1993 بروز ہفتہ بعد فجر سینٹ پیئر کی مسجد عقیب المساجد میں حضرت والا نے تھوڑی دیر بیان فرمایا. تفسیر یا لیتنی کنت ترابا. ارشاد فرمایا کہ امام صاحب نے ابھی نماز میں عم یتساءلون کی سورت پڑھی. نماز ہی میں داعیہ پیدا ہوا کہ اس سورت کا شان نزول اور تفسیر چند منٹ میں عرض کر دوں. قیامت کے دن اللہ تعالی اپنا فیصلہ مخلوق پر فرمائیں گے اور جس کا جس پر ظلم ہوگا اس کو اس کا حق دلائیں گے، یہاں تک کہ جانور جو ایک دوسرے کو ستاتے ہیں اللہ تعالی میدان محشر میں ان جانوروں کو زندہ کریں گے اور فرمائیں گے کہ جس نے جس کو ستایا ہے آج تم اس کا بدلہ لے لو. چنانچہ اگر کسی بکری نے کسی بکری کے سینگ مارا ہوگا تو مظلوم بکری کو حکم دیں گے کہ آج تم اس کو مار لو، اللہ تعالی اس کو اس کا حق دلائیں گے. اور یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ جس کی حکومت اور سلطنت ہو وہ اگر اپنی رعایا کو اس کا حق نہ دلائے تو یہ ظلم ہے، اور اللہ تعالی ظلم سے پاک ہیں. اللہ تعالی مالک دو جہان ہیں. مظلوم جانوروں پر بھی جو ظلم ہوا ہے اس کا بدلہ اللہ تعالی میدان قیامت میں دلائیں گے. جب اللہ پاک کے حکم سے جانور ایک دوسرے سے بدلہ لے لیں گے تو اللہ تعالی فرمائیں گے کونو ترابا، اے ساری دنیا کے جانوروں، تمہیں خدا نے تمہارا حق دلا دیا. جو جانور تم میں کمزور تھے اور دنیا میں اپنا بدلہ نہ لے سکے، اب اللہ نے اپنی قدرت سے تم کو بدلہ دلا دیا، لہذا اے جانورو اب تم مٹی ہو جاؤ، کیونکہ تمہارے لیے نہ دوزخ ہے نہ جنت ہے. جنت و دوزخ انسانوں اور جنات کے لیے ہے، لہذا جب اللہ تعالی کونو ترابا فرمائیں گے تو سب جانور مٹی ہو جائیں گے. تب ہر کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مٹی نہیں ہونے دیں گے اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، العیاذ باللہ۔ لہذا یہاں جس نے جس کو ستایا ہے اس کا دنیا ہی میں حق ادا کر دو، معاف کرا لو، ورنہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا حق دلائیں گے۔ اب دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، زبان چل رہی ہے کہ فلاں صاحب میں یہ خرابی، فلاں بیوقوف ہے، اسی کا نام غیبت ہے۔ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنا غیبت ہے۔ یہ شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم کو یہ بات پسند ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ وہ تو بیچارہ وہاں موجود نہیں ہے کہ اپنا دفاع کر سکے، مثل مردہ کے ہے۔ غیبت زنا سے اشد کیوں ہے؟ غیبت زنا سے زیادہ اشد ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غیبت زنا سے زیادہ سخت کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی زنا کر لے پھر اللہ سے توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہے، جس سے زنا کیا ہے اس سے جا کر معافی مانگنا ضروری نہیں بلکہ جائز ہی نہیں، کیونکہ اگر جا کر اس سے کہے کہ ذرا میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں تو اس کو اور ندامت ہوگی اور اس کی رسوائی اور بدنامی کا اندیشہ ہے۔ زنا حق العباد نہیں ہے۔ آہ، اللہ کا احسان ہے بندوں پر کہ ہماری آبرو کی کیا حفاظت کی ہے۔ اللہ نے اپنے غلاموں کی عزت رکھ لی کہ اس کو حق العباد نہیں رکھا، بلکہ اس گناہ کو اپنے حق میں شامل فرمایا کہ بس کہہ دو کہ یا اللہ، جو مجھ سے یہ گناہ کبیرہ ہو گیا یا آنکھوں سے نامحرم عورتوں کو دیکھا، ان سب گناہوں سے معافی چاہتا ہوں، تو معاف ہو جائے گا۔ بندوں یا بندیوں سے جا کر اس معاملے میں یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ مجھے معاف کر دو، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت ایسی چیز ہے کہ جس کی غیبت کی گئی اس سے جا کر معافی مانگنا پڑے گی، بشرطے کہ اس کو خبر لگ جائے۔ مثلا گجرات میں ہے یا ڈابھیل میں ہے، اس کی یہاں کسی نے غیبت کی، تو اگر اسے خبر نہیں ہے تو اس سے جا کر معافی مانگنا لازم نہیں ہے۔ یہ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے کہ جس کی آپ نے غیبت اور برائی کی ہے اس کو اگر خبر نہیں ہے تو اس سے جا کر معافی مانگنا لازم نہیں، تو پھر کیا کرے؟ اس کے لیے یہیں سے مغفرت مانگو، کچھ پڑھ کر بخش دو۔ مشکات شریف میں کفارہ غیبت میں یہ روایت ہے کہ یوں کہے، ان یغفر اللہ لی ولہ، کہ اللہ مجھ کو بھی معاف کرے اور اس کو بھی معاف کر دے، یعنی اس کی مغفرت بھی، مغفرت کی بھی دعا کرے کہ جس کی ہم نے برائی کی ہے یا سنی ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ برائی کرنا اور سننا دونوں حرام ہیں۔ جب کسی کی غیبت ہو رہی ہو اس وقت اس کا دفاع نہ کرنا اور گونگے کی طرح خاموش بیٹھا رہنا سخت گناہ ہے۔ اس سے کہو کہ آپ غیبت نہ کیجئے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے گناہ میں مبتلا نہ کیجئے۔ اس کا دفاع کرو، یعنی اس کی تعریف کرو کہ وہ اچھے آدمی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کا دفاع کیا اور اس کی غیبت کو روک دیا، اللہ اس کا اجر اس کو دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے۔ اور جس نے غیبت سنی اور غیبت کرنے والے کی ہاں میں ہاں ملائی کہ ہاں ہاں مجھ کو بھی یہی ڈاؤٹ ہے، ٹھیک کہتے ہو یار، یہ تو میں نے بھی دیکھا ہے کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے، تو ادرکہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں عذاب دے گا، اور اگر دفاع کی قدرت یا ہمت نہیں تو اس مجلس سے اٹھ جائے جہاں غیبت ہو رہی ہے۔ لہذا روزانہ اللہ سے یوں کہیے کہ یا اللہ، مخلوق کا کوئی حق ہم نے مارا ہو، کسی کی غیبت کی ہو یا غیبت سنی ہو یا ان کو برا بھلا کہا ہو، تو یہ جو میں صبح و شام تینوں قل پڑھتا ہوں اس کا ثواب ساری امت کو دے دیجئے، یعنی جن جن کے حق ہمارے اوپر ہیں ان کو اس کا ثواب دے دیجئے، تاکہ قیامت کے دن آپ ان کو ہم سے راضی کر دیں، تو انشاءاللہ یہ تینوں قل والا وظیفہ آپ کو مخلوق کے شر سے بھی بچائے گا اور ساتھ ساتھ بندوں کا حق بھی ادا ہوتا رہے گا۔ سبحان منشا یہ ہے کہ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جب تک اس کو اطلاع نہیں ہوئی تو جس مجلس میں غیبت کی ہے ان لوگوں کے سامنے اپنی نالائقی کا اعتراف کرے کہ ہم سے بڑی نالائقی ہوئی، اگر ان میں ایک عیب ہے تو سینکڑوں خوبیاں بھی ہیں، اور اللہ سے بھی معافی مانگے اور اس کو ایصال ثواب کریں، لیکن اگر اس کو آپ کی غیبت کی اطلاع ہو گئی تو اب اس سے معافی مانگنا واجب ہے، اور اگر اطلاع نہیں ہے تو خواہ مخواہ جا کر اس کا دل خراب مت کرو، اس بیچارے کو خبر بھی نہیں تھی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے کل آپ کی غیبت کی تھی، اس سے اس کو اذیت ہوگی۔ روزانہ صبح و شام تینوں قل پڑھ کر یوں دعا کیا کیجئے کہ اے اللہ اس کا ثواب ان لوگوں کو عنایت فرمائیے جن کا میں نے انجانے میں کوئی حق مارا ہو، برا بھلا کہا ہو، غیبت کی ہو، کسی قسم کا بھی حق ہو، تاکہ قیامت کے دن یا اللہ ہم پر کوئی مقدمہ نہ دائر کر دے اور ان کو ثواب دے کر ان کو ہم سے راضی کر دیجئے۔ اس طرح انشاءاللہ آپ جنت کے راستے پر آ جائیں گے، کیونکہ جنت اس وقت ملے گی جب اللہ کے حقوق میں بھی معافی ہو جائے اور بندوں کے حقوق میں بھی معافی ہو جائے۔ آخر میں دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمارے لیے سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ آپ ہم سے راضی اور خوش ہو جائیں، اور یا اللہ تمام گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ والی زندگی نصیب فرما، ہم سب کو یا اللہ اولیاء کے زمرے میں شامل فرما، داخل فرما، یا اللہ جو کام بھی دین کا ہو اس کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مومن کی دلجوئی بہت بڑی عبادت ہے، مومن کی دلجوئی بہت بڑی عبادت ہے۔ حضرت والا جب صبح سیر کے لیے تشریف لے گئے تو کینیڈا سے کئی بار ایک صاحب کا فون آیا جو حضرت والا سے تعلق رکھتے ہیں، حضرت والا صبح مومن کی دلجوئی بہت بڑی عبادت ہے۔ حضرت والا صبح جب سیر کے لیے تشریف لے گئے تو کینیڈا سے کئی بار ایک صاحب کا فون آیا جو حضرت والا سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے فون پر کہا تھا کہ میں دوبارہ 2 بجے فون کروں گا۔ حضرت والا ظہر کی نماز پڑھ کر مسجد سے تشریف لائے، 2 بجنے والے تھے تو فرمایا کہ فون آنے دو، بعد میں کھانا کھائیں گے۔ اس اثنا میں حافظ داؤد صاحب ایک شخص کو لے کر حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ یہ میرے دوست ہیں، آج کل کچھ پریشان ہیں، دعا چاہتے ہیں۔ حضرت والا نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور دعا فرمائی، اور دعا کے بعد ان صاحب سے فرمایا کہ بعد میں بھی دعا کروں گا، اور سب حاضرین سے فرمایا کہ جب کوئی دعا کے لیے فرمائش کرے تو ایک دعا فوراً کر دیا کرو، اس سے اس کا دل خوش ہو جائے گا، کیونکہ مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ ادخال السرور فی قلب المؤمن افضل من عبادت الثقلین، یہ دعا حاضرانہ ہے اور بعد میں غائبانہ دعا بھی کرو کہ وہ اسرع الاجابہ ہے۔ ان اسرع الدعاء اجابتا دعوت غائب لغائب،
تو یہ زائدانہ دعا ہے، یعنی اس کے سامنے دعا کرے اور جب وہ چلا جائے غائب ہو، یعنی موجود نہ ہو وہاں پہ، تو غائبانہ دعا کرے کہ اسرع الاجابہ ہے، جلدی قبول ہوتی ہے۔ حدیث پاک کا مطلب کہ فوراً قبول، اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اس کے پیچھے اس کو معلوم بھی نہیں دعا کر رہا ہے، تو اللہ ہم سے قبول فرماتے ہیں اور اس کو بھی اجر دیتے ہیں، جس نے دعا کی ہے اس کو بھی پورا اجر دیتے ہیں۔ کسی بزرگ کا رقم فرماتے تھے کہ ان کی دعا 3 دعائیں وہ دیتے تھے، قطب تھے اپنے وقت کے، غالبا اللہ مشاعرانی تھے وہ تین دعا پڑھے تھے کہ اللہ جو کچھ ہے اس کو معاف فرما دیجئے اور دوسروں کے لیے دعا فرماتی کہ ان کو اس وقت کا قطب بنا دیئے. اس طرح کی دعا تھی وہ کہیں آئے گی شاید اس میں. تو اس کے حضرت فرمایا تھا کہ وہ جو ایسا کرے گا وہ خود قطب ہو جائے گا اس مسجد. بہت بڑا غائبانہ دعا اب اصلا جاوا یعنی بہت جلد قبول ہو جائے گا اللہ تعالیٰ بہت جلد قبول ہو جائے گا.
کینیڈا کے فون پر نصیحت. کینیڈا سے تقریباً ہر ہفتے حضرت والا کے ایک متعلق کلیم صاحب کا فون آتا ہے اور وہ حضرت والا کی نصیحت فون پر ٹیپ کر لیتے ہیں, پھر وہاں سے امریکہ بھیجتے ہیں اور وہاں حضرت شیخ الحدیث صاحب کے خلیفہ ہیں ان کو بھی کیسٹ بھیجتے ہیں. کراچی فون کر کے انہوں نے یہاں ریونین کا فون نمبر حاصل کیا اور 2 بجے ان کا فون آیا تو حضرت مرشدی دامت برکاتہم نے ان کو فون پر یہ نصیحت فرمائی کہ جو سانس اور جو لمحہ اور جو وقت اللہ کی یاد میں یا اللہ والوں کی صحبت میں گزر جائے یہ ہے بس تمہاری زندگی اور اصلی دولت. اللہ کراچی فون کر کے انہوں نے یہاں ریونین کا فون نمبر حاصل کیا اور 2 بجے ان کا فون آیا تو حضرت مرشدی دامت برکاتہم نے ان کو فون پر یہ نصیحت فرمائی کہ جو سانس اور جو لمحہ اور جو وقت اللہ کی یاد میں یا اللہ والوں کی صحبت میں گزر جائے یہ ہے بس تمہاری زندگی اور اصلی دولت. اور جس کو عام لوگ دولت سمجھتے ہیں اس کے لیے شرط ہے کہ وہ اگر اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ وبال ہے. لہذا اتنا زیادہ دنیا سے دل نہ لگاؤ کہ ہر وقت بس دکان دیکھ رہے ہیں, ہر وقت فرینک یا ڈالر گن رہے ہیں, کیونکہ جس وقت روح نکلے گی اور جنازہ جائے گا اس وقت بتاؤ تمہارے پاس کیا رہے گا. قبرستان کس شاندار موٹر سے جاؤ گے یا آدمیوں کے کندھوں پر جاؤ گے؟ کتنی کاریں, کتنی بلڈنگیں, کتنے ٹیلی فون قبر میں جائیں گے؟ کتنے خادم جائیں گے؟ کتنے ہاتھ چومنے والے جائیں گے؟ یہ نہ سمجھیے کہ میں آپ ہی کو کہتا ہوں, میں اپنا علاج بھی کرتا رہتا ہوں کہ اختر سوچ کہ ایک دن تو قبر میں اتارا جائے گا تو کوئی یار, کوئی مرید, کوئی ہاتھ چومنے والا وہاں نہیں ہوگا. لہذا اللہ کو خوش کر لیا تو سمجھ لو کہ تم کامیاب ہو, ورنہ نہ مرید نہ خادم, کوئی ساتھ جانے والا نہیں. ہاں اللہ کے لیے اگر یہ تعلق ہے تو ہمارے لیے ثواب ہے, لیکن ذریعہ مقصود کو مقصود کا درجہ مت دو. مقصود اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ جو دین کی خدمت کر رہا ہوں یہ سب ذریعہ مقصود ہے, اللہ کو راضی کرنے کے ذرائع ہیں, لیکن اصل مقصود اللہ کی رضا ہے. اللہ ہم سے راضی ہو جائیں. لہذا اپنی زندگی سے ہوشیار ہو جاؤ. ایک دن جنازہ قبر میں جانے والا ہے, قبرستان جانا ہے. لہذا اللہ کی یاد, اللہ کی محبت کے ساتھ اللہ والوں کی صحبت بھی ضروری ہے, کیونکہ انہی کے ذریعے سے اللہ کی محبت ملتی ہے. بس جو لمحہ, جو سانس اللہ کی یاد میں گزر جائے اور جو اہل اللہ کی صحبت میں گزر جائے اس کو بادشاہوں کے تخت و تاج سے زیادہ قیمتی سمجھیے, جو ہمارے کفن کے ساتھ کام دے گا. ورنہ اگر کوئی شخص کروڑ پتی ہے, بادشاہ ہے, لیکن جب اس کا جنازہ قبر میں اترے گا تو کون سا جنازہ کامیاب رہے گا؟ جس نے خوب مال کمایا لیکن اللہ کو ناراض کیا, یا وہ جنازہ کامیاب رہے گا جس نے اللہ کو خوب یاد کیا اور اللہ کو راضی کر لیا؟ بس حاصل زندگی وہ سانس ہے جس میں بندہ اللہ کو راضی کر لے. میرے 2 شعر ہیں, حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے شعر ہیں. وہ لمحہ حیات جو تجھ پر فدا ہوا, اس لمحہ حیات پر اختر فدا ہوا. وہ لمحہ حیات جو تجھ پر فدا ہوا, اس لمحہ حیات پہ اختر فدا ہوا. اور حضرت ارشاد فرما رہے ہیں, وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں, وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں, بس وہی لمحات میری زیست کا حاصل رہے، بس وہی لمحات میری زیست کا حاصل رہے۔ معاملات و تجارت میں بھی شریعت کی پابندی کی تاکید۔ کل بعد عشاء اعلان ہوا تھا کہ روزانہ بعد عشاء مجلس ہوا کرے گی، لہذا آج حضرت والا سے تعلق رکھنے والے کچھ علماء حضرات خانقاہ میں جمع ہو گئے۔ ارشاد فرمایا کہ مال بھی حلال طریقے سے کمانا چاہیے، ہم مسجد میں بھی اللہ کے غلام ہیں، بازار اور دکان میں بھی اللہ کے غلام ہیں، یہ نہیں کہ مسجد میں اللہ کے بندے ہیں اور دکان پر توقع غلامی اتار کر پھینک دیا۔ لہذا جو حجام داڑھی مونڈتا ہے اس کی روزی حلال نہیں، داڑھی مونڈنا حرام ہے اور ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے۔ بعض لوگ داڑھی رکھتے ہیں لیکن تھوڑی تھوڑی رکھتے ہیں، ذرا ذرا سی، ان سے عرض کرتا ہوں کہ ایک مٹھی رکھنے کا ارادہ کر لیجئے۔ حضرت والا کی کرامت ہے کہ حضرت کے گلشن میں، جانتے ہی ہوں گے سب لوگ کہ گلشن اقبال میں ایک حجام ہے، اکبر بھائی ان کا نام ہے، اور حضرت کی دعاؤں سے اور کرامت سے انہوں نے نہ خود یہ کہ خود داڑھی مونڈنا چھوڑ دیا، اپنی بھی داڑھی رکھی اور انہوں نے داڑھی مونڈنا بھی چھوڑ دیا، اور ان دکان پر لکھوا دیا کہ ہمارے یہاں داڑھی نہیں مونڈی جاتی، شیو نہیں بنائی جاتی، اور پھر ان کی اس کی بات کی مخالفت بہت ہوئی، بہت لوگوں نے ان سے جھگڑا کیا، لیکن انہوں نے سب کو صاف صاف کہہ دیا کہ آپ کچھ بھی کر لیں لیکن یہاں یہ کام نہیں ہوگا۔ بہت لوگ ناراض ہو گئے، بہت سے لوگوں نے جو ہے ان سے، حتیٰ کہ ایک صاحب نے جا کے ان کی دکان پر جو لکھا تھا کہ یہاں شیو نہیں کی جاتی اس کو مٹا بھی دیا، پھر انہوں نے دوبارہ لکھوایا۔ اب ان کی برکت سے، حضرت کی کرامت کا ایسا ظہور ہو رہا ہے حضرت کی برکت، کہ وہ 16 آدمیوں نے داڑھی رکھی۔ ہم سوچے کہ ایک آدمی جس کا پیشہ یہی ہو، روزی یہی ہو، اس نے جو ہے وہ کام چھوڑ دیا، اور کیسی ہمت کی بات ہے، اور حضرت کی کیسی کرامت ہے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ خود داڑھی رکھی بلکہ دوسروں کو بھی آج داڑھی رکھوا رہے ہیں۔ اور ان کے ملازموں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ داڑھی نہ مونڈا کریں، ہم مونڈ لیں گے داڑھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میری دکان پر یہ کہا حرام کام نہیں ہوگا۔
یہاں منگل کی جمعرات کے دن آتے ہیں، تو میں نے آج غرفہ میں فون کیا تھا کہ ان کے وہ ایسے شخص تھا، وہاں بھی جب ساتھ میں ان کی کافی اور میرے احباب دوست سروری کے یہاں یہی سر وغیرہ خط بنوا لو تو یہ آپ کے لیے ثواب کا کام ہوگا، تو اس نے بہت بڑا کام کیا ہے، یہ عام بہت بڑا توکل ہے اور بہت ہی یعنی کامل ایمان کی طرف ہے کہ جو ذریعہ آمدنی ہے اس کو خود بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ نہیں ہوگا، اس میں نقصان ہو جائے گا، پھر بھی اللہ کے لیے اس کو ہر اس کے لیے تیار ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اب بھی اس کا کام چلا رہے ہیں، اور بتاتا تھا کہ خوب اچھی آمدنی ہو گئی، آج کل کچھ کم ہے اس زمانے میں، تو ورنہ اور زیادہ آمدنی بڑھ گئی تھی۔ اور 16 آدمیوں نے وہ جو اس کی مخالفت کرتے تھے، داڑھی رکھنے لڑنے آئے تھے، مٹانے آئے تھے، انہوں نے خود داڑھی رکھ لی، 16 بجا رہے تھے 16 آدمی جی۔ اچھا وہ بناتے ہیں، ماشاء اللہ جزاک اللہ۔ تو میں نے ان کو مجاز صحبت بنا دی، دل میں تو شدید تقاضا ہوا، میں نے کہا کہ یہ پیشہ ہے کوئی ناجائز سے نہیں ہے اور کوئی ذلیل نہیں ہے، اور یہ عزت والا پیشہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ ہاں کوئی ایسا کام کرے جو بظاہر جائز ہو لیکن عرفاً اس کو بہت ہی ذلیل سمجھا جاتا ہے، مثلاً کوئی شیخ ہو وہ روٹی کے ٹکڑے چن چن کے بیچنے لگے اور سب لوگ دیکھیں گے بھائی یہ عجیب بہت ہی غریب آدمی ہے یا کیا بات ہے, تو عزت نہیں رہتی پھر اس کی. لیکن اس میں تو کوئی حضرت مولانا شاہ صاحب نے اس سے ہوا مجھے کہ وہاں ایک ڈرائیور تھے کسی اس میں کسی گھر پہ نوکری کرتے تھے, بڑے متقی پرہیزگار تھے, حضرت والا نے ان کو مجاز بیعت بنا دی. تو مکے وہاں سے وہ جدہ میں تو یہ چیز ہے, تو جس سے اتنا فائدہ ہو رہا ہو اس سے دین کا اور کام ہوگا ان شاء اللہ. اس کو میں نے کہہ دیا گھر پہ بھی مجلس کیا کرو, گھر کے لوگوں کو جمع کر لو. پھر یہ بتایا کہ میرے یہاں شرعی پردہ کرنا شروع کرتا میں نے کہا کہ ان کو جب مجلس کرو تو نہ محرموں کو نہ بٹھاؤ, اور یہ چچا صاحب اس جگہ میں پہلے ہی سے حضرت والا سے تعلق کر کے تبھی سے پردہ کرتا ہوں, نہ محرموں کو سامنے جاتا. اب بتاؤ یہ اس کی ولایت میں کوئی شبہ ہے؟ اس کے پیشے کی وجہ سے اس کی ولایت میں کوئی بہت سے بزرگان دین پہلے گزرے گھاس کاٹا کرتے, گھاس کاٹ کے اور گزارا کرتے تھے. اپنے بادشاہ عالم اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ ولی اللہ تھے, ٹوپیاں بیچ کر اپنے اس سے اپنا خوراک چلاتے تھے, ٹوپیاں سیتے تھے اس کو بیچتے تھے, اس سے اپنا کھانا پینا کرتے تھے. شاہی کا جو خزانہ تھا اس میں اس کو تو بادشاہ بھی ولی ہو سکتا ہے, غریب بھی ولی اللہ ہو سکتا ہے, اس کو اس کا حق ملنا چاہیے. ادو امانت کیا ہو آیا تھے, ادو امانت یا آلیہ عبدالرحمانات عالیہ خشک والے معرفت میں بھی ہوتے لکھا ہے کہ جو اس امانت کا اہل ہو اس کو وہ امانت پیش کر دے. اس لیے اللہ تعالی جو اللہ قبول فرمائے اور ہمارے اس کو ہمارے بس کی عمل جس سے ہمارے ہر کام میں حفاظت فرمائے. اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي, یہ دعا بھی مانگتے ہیں. حضرت والا نے اس کی بہت تاکید فرماتے ہیں, جب کسی کو کوئی مشورہ دینا ہو تو پہلے یہ دعا پڑھ لیں, اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي. جیسے لوگ مشائخ ہیں وہ اسے کوئی پوچھنے آتا ہے تو دل میں یہ دعا پڑھ لیں, ان شاء اللہ الہام ہدایت والا ہوگا, اس کی دل میں اللہ وہی ڈال دیں گے جو اس کا خیر ہوگا اور جس میں اس کے نفس کا بھی نقصان نہیں ہوگا, اس کا نفس اس میں شامل نہیں ہوگا. اور اسی طرح خطوط کے جواب جب لکھیں تو اس کا دل میں پڑھنے, ان شاء اللہ تعالی رشد اور ہدایت کی باتیں اس سے جاری ہوں گی ان شاء اللہ تعالی. حدیث پاک کی یہ دعا ہے, اللہم علمنی رشدی واعذنی من شر نفسی, اے اللہ مجھے الہام کیجیے ہدایت اور رشد ہدایت کا میرے دل پر الہام فرما دیجیے, یعنی جو بات آپ کو پسند ہے وہی میرے دل میں ڈال دیجیے, اور واعذنی من شر نفسی اور میرے شر کے نفس کے شر سے اس کو محفوظ ہو. محفوظ فرمائی. بعض بعض دفعہ الہام تو ہو جاتا ہے ہدایت کا صحیح بات کا، لیکن نفس بیچ میں آ جاتا ہے. یہ نبوت کے کلام کی بلاغت ہے کہ نفس بیچ میں آ کے اس ہدایت پر عمل نہیں کرنے دیتا. اس لیے شر نفسی کہ آپ نے فوراً دعا مانگی. یہ نبوت اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نبی کا کلام ہے، کسی عام آدمی کا کلام نہیں. حضرت فرماتے تھے کہ آپ کا کلام نبوت خود دلیل نبوت. پڑھیے.
بعض لوگ داڑھی رکھتے ہیں لیکن تھوڑی تھوڑی رکھتے ہیں، ذرا ذرا سی. ان سے عرض کرتا ہوں کہ ایک مٹھی رکھنے کا ارادہ کر لیجئے، تینوں طرف ایک مشت ہو، پھر انشاءاللہ داڑھی بہت خوبصورت معلوم ہوگی. لہذا اللہ کو ناراض کر کے روزی نہ کمائیے. اسی طرح سے جو فوٹوگرافی کرتا ہے اور فوٹو بیچتا ہے، اس کی آمدنی بھی صحیح نہیں. جس چیز سے اللہ تعالی ناراض ہوں، وہ چیز اپنی دکان میں نہ رکھو. چٹنی روٹی کھا لو، انشاءاللہ پیٹ پر پتھر نہیں بندیں گے. صحابہ پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، صحابہ نے نعمتیں کم کھائیں، عبادت زیادہ کی. ہم نعمتیں رات دن کھا رہے ہیں اور عبادت کم کر رہے ہیں. صحابہ پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، صحابہ نے نعمتیں کم کھائیں، عبادت زیادہ کی. ہم نعمتیں رات دن کھا رہے ہیں اور عبادت کم کر رہے ہیں. ہماری نعمتیں زیادہ اور شکر کم ہے. ان کی نعمتیں کم تھیں، شکر زیادہ تھا. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو آمدنی کم ہو جائے گی. مثلاً دکان پر ٹی وی نہیں رکھیں گے تو گاہک کم آئیں گے. میں کہتا ہوں کہ بھائی تھوڑی سی کمی پر راضی رہو. پوچھو علماء سے کہ کیا کیا چیزیں حرام ہیں، انشاءاللہ حلال میں اللہ برکت دیں گے. اگر مان لیجئے حرام سے 1,00,000 فرینک زیادہ کما لیا اور گردہ بیکار ہو گیا تو سب حرام ہسپتال نکال لے گا. ایسی بلائیں آتی ہیں کہ سارا عیش و سکون و آرام چھن جاتا ہے. بس آرام و چین اللہ کو راضی رکھنے میں ہے. اور
بہت کیا ہے مضمون اس کی بات.
کثرت ذکر سے کیا مراد ہے؟ کثرت ذکر سے کیا مراد ہے؟
یہاں تک پڑھ دیجیے. یہ پڑھ دیجیے
جی. اچھا
ابھی پونے 11 تک پڑھ دیجیے.
کثرت ذکر سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا کہ کثرت ذکر سے مراد یہ ہے کہ پورا جسم یعنی قالب و قلب ہر وقت خدا کی یاد میں رہے، کوئی عضو کسی وقت نافرمانی میں مبتلا نہ ہو، کان سے کسی وقت نافرمانی نہ ہو، غیبت نہ سنے، ساز و موسیقی نہ سنے، آنکھوں سے کسی نامحرم عورت کو نہ دیکھے. اگر نظر پڑ جائے فوراً ہٹا لے، اور اگر ذرا دیر ٹھہرا لے تو فوراً اللہ سے معافی مانگ لے. دل میں گندے خبیث خیالات نہ لائے، یعنی ہما وقت اس کی ہر سانس خدا پر فدا ہو، اور ایک سانس بھی وہ اللہ کو ناراض نہ کرے. اور اگر کبھی خطا ہو جائے تو رو رو کر اللہ کو راضی کرے. اس کا نام ہے کثرت ذکر. یہ نہیں کہ تسبیح ہاتھ میں ہے اور عورتوں کو دیکھ رہے ہیں. کوئی کرسچن گاہک آ گئی ٹانگ کھولے ہوئے تو زبان پر سبحان اللہ ہے اور نظر اس کی ٹانگ پر ہے. یہ ذکر نہیں ہے کہ زبان پر اللہ اللہ اور جسم کے دوسرے اعضاء نافرمانی میں مشغول. اگر جسم کا ایک عضو بھی نافرمانی میں مبتلا ہے تو یہ شخص ذاکر نہیں ہے. ذکر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا نام ہے.
کیسا جیون ہے. ذکر سے بھی لوگ سمجھتے کہ ہر وقت اللہ اللہ زبان پہ ہو، اور یہ لا الہ الا اللہ چلتے پھرتے یہ ہے اصل ذکر. کثرت ذکر یہ ہے کہ کوئی عذر جو ہے نافرمانی میں مبتلا نہ ہو, بس اصلی ذاکر یہ ہے. کیونکہ جو ذکر زبان سے بتایا جاتا ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ آدمی نافرمانی سے بچ جائے, دل میں نور پیدا ہوگا اللہ کا نام لینے سے, تو جیسے جب لائٹ جل رہی ہے چلی جائے تو فوراً احساس ہو جاتا ہے جو اس نور کو دیکھتا ہے. اسی طرح جب دل میں نور آتا ہے تو گناہ کا اندھیرا جیسے ہی ہوگا وہ بجلی آف ہوگی فوراً اس کے قلب کو معلوم ہو جائے گا کہ نور میں کمی آ گئی, ضرورت پیدا ہو گئی, فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا. جیسے حضور فرماتے تھے کہ جیسے یہاں لائٹ ہاؤس یا جو پاور ہاؤس پہ رجوع کرتے ہیں فوراً اس کو فون کرتے ہیں کہ بجلی چلی گئی, اسی طرح اللہ تعالیٰ سے روئے گا کہ اللہ گناہ ہو گیا مجھے معاف فرما دیجیے. تو ذکر کا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی علم کوئی جسم کا کوئی حصہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہو, نہ کان نہ آنکھ نہ زبان نہ ہاتھ نہ پاؤں نہ دل, کوئی چیز اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہو. یہی ذکر لسانی کا بھی مقصد, زبانی ذکر کا بھی مقصد یہی ہے. اس لیے اب کیونکہ اعضا کمزور ہو گئے انسان کے اعصاب اور کمزور ہو گئے, تو یہ حضرت والا نے اس کی تعداد جو ہے 12 تسبیحات کی بجائے صرف 4 تسبیحات رکھی. یہ بھی حضرت کیا اجتہاد ہے, اور یہ ہر شخص یہ ہمت بھی نہیں کر سکتا. تو حضرت والا نے کسی کی پرواہ نہیں کی, دیکھا کہ اور یہ بھی فرمایا کہ بعض لوگ اتنے کمزور ہیں کہ ایک تسبیح سے بھی ان کو اختراج ہونے لگتا ہے, ان میں کمی آ جاتی ہے, چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے. تو ان کو حضرت والا نے فرمایا کہ فوراً ذکر کی تعداد کم کر دو اور 100 کی جگہ 33 دفعہ پڑھنے لگو, اور اس میں شیخ کو اطلاع بھی نہ کرو, پہلی تعداد کم کر دو, اور اگر 33 سے بھی ہے تو اور 10 دفعہ کر دو, اور اگر اس سے بھی زیادہ ہو رہا ہے تو بالکل ملتوی کر دو ذکر کو. لیکن فرمائے کی تو آخری بات بتا رہا ہوں کہ ایک ہی دفعہ اللہ کا نام لے لو, کبھی اللہ کا نام اتنا بڑا نام ہے کہ آدمی محروم نہیں رہ سکتا. لیکن تو ایک ہی دفعہ نام لے لے, لیکن شیخ کو بعد میں اطلاع کرے کیونکہ بیمار ہونے لگا, ذکر کم کر کے پھر اطلاع کر دے, یا پھر جو شیخ تجویز کرے کہ نہیں اتنا نہیں اتنا کر لیا کرو, یا اس سے کم کر دو یا زیادہ کر دو, تو پھر شیخ کے اس پہ. لیکن پہلے اس کو حضرت نے فرمایا کہ ملتوی کر دو, کیونکہ اگر ذکر شیخ کو اطلاع کرے گا ذکر کرے گا 2-3 دن تو لگی جائیں گے کہ کہیں شیخ دور ہے یا خط لکھا ہے وہ جواب نہیں دے سکا, اور یہ ذکر کیا جا رہا ہے تو اس کی تو اور بھی حالت خراب ہو جائے گی. تو کتنی حکیمانہ بات حضرت نے بتایا کہ ذکر تو جو نقصان ہونے لگے تو پہلے کر دو, بغیر اطلاع کے ذکر کم کر دو, بعد میں اطلاع کرو. لیکن اگر بڑھانا چاہتے ہو, کسی کا دل چاہتا ہے کہ میں بڑھا لوں, تو لوگ بغیر پوچھے بڑھا دیتے ہیں, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعد میں اس کو ہوئی بات ہوتی ہے کہ جو سلام کرتا ہے تو اس کو چپکے سے گالی دے دیتے ہیں. ایک صاحب تھے بہت کثرت سے ذکر کرتے رہتے تھے, حضرت سے بیعت ہونے کو کہا تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں بھائی آپ کتنا ذکر کرتے ہیں, حضرت ان کے چہرے سے بصیرت تھی, آپ ذکر کتنا کرتے ہیں, کہتے ہیں حضرت میں تو ہر وقت ذکر میں ڈوبا رہتا ہوں, کوئی وقت ایسا نہیں کہ میری زبان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اچھا حضرت فرمایا کہ اور آپ کو غصہ تو نہیں آتا, کہ حضرت غصہ تو میری ناک پہ رکھتا ہے, جہاں کسی نے کوئی گھر میں نے کوئی بات کی کسی نے تو میں بس جواب آ جاتا ہے مجھ کو. اچھا نیند کیسے آتی ہے, کہ حضرت نیند کہاں آتی, ساری رات جاگتا ہوں اللہ اللہ کرتا ہوں رہتا ہوں یا لا الہ الا اللہ. اور جب میں سائیکل پہ جاتا ہوں اور اپنے دفتر, تو جب کوئی مجھے سلام کرتا ہے تو میں اسے گالی دیتا ہوں, فرمایا کہ وہ تجھے تمہیں مارتا نہیں ہے کہ نہیں آہستہ سے دیتا فرمایا کہ وہ ذکر کرتے رہو جی سر, پھر وہ روزلی گالی دینے لگو گے اور دفتر پہنچنے تک اچھی خاصی پٹائی ہو جائے گی. تو پھر انہوں نے حضرت ابن پری کرایا, ان کے تین چار مہینے میں جا کے ان کی طبیعت ٹھیک ہوئی, اور پھر انہوں نے لکھا کہ حضرت اب گھر والے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا, گھر والے کو ان کی زندگی کو میں نے جہنم بنا رکھا تھا اور سب جو گھبراہٹ اور بے خوابی تھی وہ سب ختم ہو گئی. پھر حضرت والے نے ان کو جو لاہور تشریف لائے تھے طبیعت فرمایا. تو ذکر کی تعداد کو تو نہ بڑھائے, اگر کسی کے اندر طاقت زیادہ ہے یا وہ سمجھتا ہے کہ میں اتنا ذکر کر دوں تو اس کو شیخ سے پوچھ کے شیخ اجازت دے تو پھر بڑھائے, ورنہ نہ بڑھائے. حضرت کی ان کی اجازت بھی دی تھی, کچھ دن صحبت میں رہتے, بہت بزرگ آدمی تھے ویسے, اللہ والے تھے, ذکر بہت کرتے تھے, 30,000 دفعہ اللہ اللہ کرتے تھے. تو حضرت سے بیٹھ ہونے کے بعد انہوں نے حضرت سے پوچھوایا کہ حضرت میں 30,000 دفعہ اللہ اللہ کرتا ہوں اور وہ اس کا میں عادی ہو گیا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ جو آپ 30,000 دفعہ اللہ اللہ کرتے ہیں اس کا کچھ اثر آپ کے لیے ہے؟ تو کہنے حضرت مجھے کوئی نہ غصہ آتا ہے نہ نیند میں کمی ہے. اور وہ یہ مطلب نہیں میں پوچھ رہا ہوں, یہ ایسا ہے کہ آپ گناہوں سے بھی بچ رہے ہیں؟ کہ میں حتی المقدور بچتا ہوں, حتی المقدور بچتا ہوں, کہیں کہتے ہیں نام محرم سے پردہ کرتے ہو. یعنی حضرت ویسے میری ہمت نہیں ہوتی لیکن جب کوئی نام محرم آ جاتی ہے کہ میں نظر جھکا دیتا ہوں. تم تو نظر جھکا دیتے ہو, وہ تو تمہیں دیکھتی ہے, دونوں پہ لعنت برس رہی ہے. یہی کثرت ذکر کا یہی انعام آپ کو مل رہا ہے, کم ذکر کرتی ہے اور شرعی پردہ کرتی ہے. یہ تمہارے لیے بہتر تھا کہ تل لمبا ذکر کر رہے ہو اور نامحرموں سے پردہ نہیں کر رہے. اور بھی گھر میں ٹی وی ہے, اگر ٹی وی ہے میں دیکھتا نہیں ہوں, اور کبھی میری بیوی کی اولاد نہیں ہے تو کبھی کبھی وہ دیکھ لیتی ہے. تو بہت ناراض ہوئے, پھر فرمایا کہ ہرگز آپ کو ذکر کم کیجیے, ایک تصویر سے زیادہ نہیں پڑھیں گے, اور اس میں کوشش کیجیے جو ذکر کا نور آپ نے حاصل کیا ہے اللہ اللہ کرنے سے, تو اس میں کوشش کیجیے کہ اعلان کر دیجیے کہ شرعی پردہ کوئی نامحرم میرے سامنے نہ آئے. اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو پھر تعلق رکھنے سے فائدہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا یہ سلوک کا حاصل ہے, سلوک کا مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے آدمی بچ جائے. اور ٹیلی ویژن کو گھر سے نکال دیجیے, بلکہ توڑ دیجیے اس کو, یا کسی کافر کو بیچ دیجیے, مسلمان کو بیچی بھی نہیں. بس انہوں نے پھر ایسا ہی کیا, ماشاء اللہ پردہ بھی کرنے لگے, ٹی وی بھی نکل گیا. کثرت ذکر جو فرمانے مراد اس سے یہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا طریقہ ہے, ذکر اللہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا ذریعہ طریقہ ہے, مقصود نہیں ہے. مقصود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے, اور دونوں چیزیں ساتھ ہو سکتی ہیں کہ ذکر کر کے آپ نے اللہ کو راضی کر لیا, ٹھیک ہے ثواب مل گیا, اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی, لیکن جب تم گناہ کرو گے تو وہ رضا باقی رہے گی, نافرمانی سے ناراضگی پہلے ہی پیدا ہو جاتی ہے, تو ناراضگی اور رضا اجتماعی ذہن میں جمع ہو نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ مسلمان کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.